الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے جو فضائل فوائد اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں، ان کا بیان چل رہا ہے. پہلے شوہر پر بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی تھی، اس کے بعد بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان کا مختصر سا نمونہ بیان کیا گیا تھا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ حقوق الاسلام میں اجمالی طور پر شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے بیوی کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں ان کا گزشتہ منگل بیان ہوا تھا. چند حقوق کا بیان باقی تھا. کوشش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے ان کا بیان ہو جائے. میاں بیوی کے حقوق کے بیان کے دوران کئی مرتبہ میں اس طرف بھی متوجہ کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں حقوق کی دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں کو ادا کرنا سراسر دین ہے. ہمارے دین میں ان کی ادائیگی کی بڑی تاکید ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات ادا کرنا دین ہے اور ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنا نہایت ہی اہم ہے، بلکہ بعض اعتبار سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اس کی بہت زیادہ ہر مسلمان مرد عورت میں فکر ہونی چاہیے. میاں بیوی کے حقوق بھی حقوق العباد ہی میں آتے ہیں، اور یہ سب وہ حقوق ہیں جو اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں. انہیں کا خلاصہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا واحد مقصد اپنی اصلاح ہے. لہذا جب ہم اپنے اصلاح کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو اصلاح کی نیت سے ان باتوں کو ہمیں سننا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ کل قیامت میں ہمارا مقدمہ بحیثیت شوہر اور بیوی کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو. ورنہ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں جو سب سے پہلا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ میاں بیوی کا ہوگا. شوہر نے بیوی پہ ظلم کیا ہوگا تو بیوی کو شوہر سے بدلہ دلوایا جائے گا، بیوی نے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہوگی یا اس پہ ظلم ڈھایا ہوگا، اس کو ستایا ہوگا، اس کو پریشان کیا ہوگا، اس کو تکلیف دی ہوگی، تو بیوی سے شوہر کو بدلہ دلوایا جائے. قیامت کا دن برحق ہے، ایک دن ضرور ہمیں موت بھی آنی ہے، اور یقیناً ایک دن ہم اپنے قبر میں بھی جائیں گے، اور یقیناً پھر قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے، اور پھر یہ حساب کتاب سب برحق. لہذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، اور ہمیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی تازندگی ادا کرتے رہیں، خاص طور سے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بطور خاص ہم ادا کرتے رہیں، اور میاں بیوی خاص الخاص طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہے. تو اسی اہمیت کے ساتھ ہم ان حقوق کو سنیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں ان میں حق نمبر 11 حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بیوی دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی شکایتیں نہ کرے. یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ اگر بیوی کو اس سے کوئی تکلیف ہے، کوئی شکایت ہے، تو آپس میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات قابل برداشت ہے، قابل تحمل ہے، تو حتی الامکان اس کو برداشت کریں، اور جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لیں. لیکن یہ نہ ہو کہ معمولی معمولی باتیں، قابل برداشت باتیں، یا بس عادت ایسی بن جائے کہ بس جہاں بیٹھے اپنے شوہر کی شکایت جہاں بیٹھے، اپنے اور شوہر کی برائی جہاں بیٹھے، اپنے عورت کو برا بھلا، اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی شوہر کی حق تلفی ہے اور اس سے بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو گھر کے اندر ناخوشگواری ہوگی، نا اتفاقی ہوگی، رنجش ہوگی، سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا. سکون اور چین کا راستہ یہی ہے کہ معمولی معمولی باتوں کو تو نظر انداز کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے سے شکایت ہو جائے تو اول تو آپس ہی میں مل کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر بھی اگر شوہر کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف عورت کو پہنچ رہی ہے تو بجائے اس کے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کے اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو گانے سے، اپنے بڑوں کے ذریعے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں بھی جائے بس اپنے شوہر کی شکایت کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے. جو طریقہ ہے اس کے سلجھانے کا، اس کو اس طرح سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ الجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ شکایت کرنے کی عادت الجھانے کا طریقہ ہے اور گھر کے اندر بے قراری اور بے چینی کو جنم دینے کا راستہ ہے، اللہ بچائے. اور حق نمبر 12 حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ شوہر کا بیوی کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس سے زبان درازی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، اس پر لان تان نہ کرے، تان زنی نہ کرے، تان و تشنی نہ کرے، اس کے گھر والوں، اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں کو برا بھلا نہ کہے. اور اس کے ساتھ ہی حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا ہے نا، حق نمبر 13 یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کو اپنا بڑا سمجھے، ان کو اپنا مخدوم سمجھے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا اور طرح طرح سے ان کو ستانا، تکلیف پہنچانا جائز نہیں. اب یہ دو حق ہیں بیوی پر شوہر کے، ان دو حقوق ہی کے ادا نہ کرنے سے گھر جہنم کا گڑھا بنتے ہیں. بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ بس وہ آتے ہی سب سے پہلے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہیں اور آتے ہی نعرہ لگا دیتی ہیں کہ ہمیں تو الگ رہنا ہے، اور کوئی معقول وجہ کے بغیر شوہر کی شکایتیں، گلے شکوے اس کے والدین کے، اس کے بہن بھائیوں کے اور جانے دوسرے رشتے داروں کے، اور پھر گھر کے اندر بس دن رات ایک ہی جھگڑا کہ بھائی کسی طریقے سے بس ہمیں تو الگ رہنا ہے، بس میں ہوں، میرا شوہر ہو اور کوئی نہ ہو. ارے بھائی ایسے کوئی گھر چلا کرتا ہے؟ اس طرح سے کوئی گھر سکون اور چین کا گہوارہ بنتا ہے؟ تو شوہر سے زبان درازی کرنا اور شوہر سے کیا کہتے ہیں چیخ چیخ کر، چلا چلا کر باتیں کرنا اور طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو ستانا، یہ شوہر کی زبردست حق تلفی ہے. گزشتہ منگل میں آپ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، لوگ اپنے اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کو تو درخت اور جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے اپنے کو سجدہ کرنے سے تو منع فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ بالفرض اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتے، جس سے آپ نے شوہر کا مقام بتلا دیا کہ شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو شوہر کے لیے سجدہ اس کی بیوی کے لیے جائز ہوتا. اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں مردوں کو قوام فرما کر کے ان کا مقام کا اعلیٰ ہونا اور اونچا درجہ ہونا بتلا. تو کیا کوئی اپنے باپ سے زبان درازی کر سکتا ہے؟ یا اپنے حاکم وقت سے زبان درازی کر سکتا ہے؟ اپنے خاندان کے بڑے کے سامنے زبان درازی کر سکتا ہے؟ بس زبان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، جو کرے تو وہ بدترین آدمی ہے۔ بس ایسے ہی اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرنا اور اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور اس کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرنا جس سے کہ وہ بیچارہ خاموش ہو جائے، یا پھر وہ بھی ظلم پر اترا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ برداشت کرے تو اس کی زندگی از ببار جان، اور بولے اور لڑے تو جناب انصاف پہ قائم رہنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ لہذا یہ حق تمام خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے بھی شوہر ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ رنجش میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تو ہوگی، رنجش تو ہوگی، میاں بیوی میں کبھی نہ کبھی نا اتفاقی بھی ہو سکتی ہے، رنجش بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، یہ تو ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی لے کے بیٹھ جائیں، جھگڑا کرنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں، چیخنا شروع کر دیں، بعض وقت ہاتھ پائے تک کی نوبت آ جاتی، اس کی گنجائش نہیں۔ یہاں بھی وہی کہ اگر تم کو شوہر سے اختلاف ہے، شوہر کی بات سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کے سلجھانے کے اور اس کو حل کرنے کے مہذب طریقے بھی تو ہو سکتے ہیں، تہذیب سے بھی تو ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو بڑوں کو بیچ میں ڈال کر کے بھی ان کے ذریعے بھی اس معاملے کو نمٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن زبان درازی کرنا یہ بڑے خطرناک، بڑی خطرناک بات ہے۔ ایسی عام طور پر عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اور ان کے وجود کو اپنے لیے وبال جان سمجھتی ہیں، ایسے ان کے بہن بھائیوں کو بھی، کہ بس جیسے دو سوکنیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بس ایسے ہی کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی بہنوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، نہ ان کی ماں کو دیکھنا گوارا کرتی ہے، نہ اس کی بہنوں کو دیکھنا گوارا کرتی ہے، جس کے اندر بعض مرتبہ دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے، دونوں طرف سے قصور ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ خود اس کی اپنی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی عادت کی خرابی کی وجہ سے عورت جو ہے بس وہ نہ شوہر کے والدین کو گوارا کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، نہ اس کے بہن بھائیوں کو گوارا کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، نہ ان کے خاندان والوں کو گوارا کرتی ہے اور برداشت کرتی ہے، بس ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے جھگڑا۔ تو یہ شوہر کی حق تلفی بھی ہے اور ایزا رسانی بھی ہے، ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور اپنے گھر کے سکون کو تباہ کرنا بھی، برباد کرنا بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور وہ تو بڑی عابدہ زائدہ، بڑی اللہ والی، دن رات عبادت کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، نیک کاموں میں لگی رہتی ہے، بڑی وظیفتن ہے اور بڑی نوافل کی پابند ہے، اچھے اچھے کام بہت کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار او کما قال، یہ عورت جہنمی ہے، دوزخ میں جائے گی۔ پڑوسیوں کو ستانے میں جب وہ جہنم میں جا رہی ہے تو بھائی شوہر کو ستانے، شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے، شوہر کے والدین کو ستانے، ان کو تکلیف پہنچانے سے جہنم میں نہیں جائے گی، ضرور جائے گی، یقیناً جائے گی، کیونکہ جس وجہ سے پڑوسی کے ساتھ زبان درازی کرنے کی بنا پر وہ جہنم میں جا رہے، وہی زبان درازی تو یہاں بھی موجود ہے، جب موجود ہے تو پھر ان کے ساتھ زبان درازی کرنے سے، بدگوئی کرنے سے، ان کو ذلیل و خوار کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے بھی دوزخ میں جائے۔ اس پہ مجھے ایک اور روایت یاد آئی جو حافظ شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں تحریر فرمائی ہے، اور یہ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ہے کیونکہ بہت عبرتناک ہے، خاص طور سے خواتین اس روایت کو ذہن نشین رکھیں. حافظ شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں اس روایت کو ذکر فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے انہیں گھر تشریف لے گئے. جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور زار و قطار رو رہے ہیں. تو حضور کو روتا ہوا دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا. تو آج کیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ کو رونا آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے شب معراج میں جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو جو سخت سخت عذاب ہوتا دیکھا ہے, اس کی وجہ سے رونا آ رہا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے کس طرح اپنی امت کو عذاب میں, امت کی عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا؟ تو آپ نے چھ عورتوں کا ذکر فرمایا. تو میں ایک عورت کو تو میں نے اس طرح سے دیکھا کہ بالوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے, یعنی اس کے جو سر کے بال ہیں ان سے باندھ کر اس کو دو دفعہ لٹکایا ہوا ہے, اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے, تڑپ رہی ہے. دوسری عورت کو اس حالت میں اور اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل دو زخم لٹکی ہوئی ہے اور جل رہی ہے, اس کی زبان کھینچ کر اعوذ باللہ اعوذ باللہ اس کے زبان کو کہیں باندھا ہوا ہے, اور اس طرح سے وہ جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے, اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور تیسرے کو دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل دو زخمی لٹکی ہوئی ہے, پستانوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور چوتھی عورت کو اس طرح سے دیکھا کہ اس کے پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں, اور اس طرح دو زخم میں اس کو عذاب ہو رہا ہے, اور جہنم کا ہولناک عذاب اس کو ہو رہا ہے. پانچویں عورت کو اس طرح دیکھا کہ اس کی شکل تو خنزیر کی سی ہے, باقی جسم گدھے کی طرح, اور سانپ بچھو اس کے لٹکے چپٹے ہوئے ہیں. اس حالت میں وہ جہنم میں ہے اور عذاب ہو رہا ہے. چھٹی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی سی طرح ہے, اس کی شکل کتے کی طرح ہے, اور اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہے, پخانے کے راستے سے بھی آگ نکل رہی ہے, یعنی آگ میں بھی ہے اور آگ اندر سے باہر, باہر سے اندر آ رہی ہے اور جا رہی ہے, اور ملائکہ لوہے کے گرز اس کے مار رہے ہیں. اور فرمایا مجھے ان کے اس ہولناک عذاب نے مجھے رلا دیا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیع کون ہو سکتا ہے آپ کی امت پر؟ امت کے سارے ماں باپ سے بڑھ کر آپ اپنی امت کے اوپر شفیع ہیں. امت کے سارے ماں باپ کی محبت شفقت سے بڑھ کر آپ اپنی امت کے اوپر شفیع و مہربان ہیں. اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کو اس طریقے سے آگ میں جلتا دیکھیں گے تو کیا وہ ہنسیں گے یا روئیں گے؟ یقیناً روئیں گے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اس عذاب کو دیکھ کر کے رونا آ رہا تھا. بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ان عورتوں کو یہ عذاب کسی بنا پر ہو رہا تھا؟ آپ نے وضاحت فرمائی کہ پہلی عورت جو سر کے بالوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھی, اس کو یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ بے پردہ نہ میرا مردوں کے سامنے جاتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی. یعنی گھر سے باہر نکلتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی کسی سے, بے حجابانہ بغیر کسی برقعے کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی. سر کھلے ہوتے تھے, سینہ کھلا ہوتا تھا, بازو کھلے ہوتے تھے, اس طرح سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی. گھر سے باہر نکلنا بھی اسی حکم میں, گھر کے اندر بھی گھر کے نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ سامنے آنا, کھلے سر سامنے آنے کا بھی یہی حکم ہے, کیونکہ یہ عذاب بے پردگی کا ہے. اب بے پردگی چاہے گھر کی چار دیواری کے اندر ہو اور چاہے گھر کی چار دیواری سے باہر ہو, اب دیکھو کتنی مسلمان خواتین کس بے پردگی کے وبال میں گرفتار ہیں. اس کا عذاب یہ کہ جہنم میں بال کے بالوں, سر کے بالوں کے بل اس کو لٹکایا گیا ہے. اور جو عورت زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ زبان دراز تھی, اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی, بد زبانی کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، تو زبان درازی چونکہ وہ کرتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، دوسرے رشتے داروں کے ساتھ، اس زبان درازی کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر اس طریقے سے لٹکایا ہوا تھا علیہ وسلم. تو یہ گناہ مرد کریں گے تو انہیں بھی عذاب ہوگا. یہ تو گناہ، گناہ کی وجہ سے عذاب ہے. اب وہ گناہ عورتیں کریں گی تو عورتوں کو ہوگا، مرد کریں گے تو مردوں کو ہوگا، شوہر کرے گا تو اس کو بھی ہوگا، بیوی کرے گی تو اس کو بھی ہوگا. تو عام طور پر بیویاں یا عورتیں زبان درازی میں بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، تو ان کا آپ نے عذاب بتلا دیا. اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سنے وہ اپنی زبان قابو میں کرے، جو سنے اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھے، زبان سے کسی کو ستائے نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ دے، زبان درازی کر کے اور لان تان کر کے، ملامت کر کے، برا بلا کہہ کے، بدگوئی کر کے، بد زبانی کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اس کا یہ عذاب ہے. اور جو عورت اس تانوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، فرمایا اس یہ اس عورت کے متعلق یہ عذاب ہو رہا تھا جس کے تعلق نامیرے مردوں سے ناجائز ہوتے ہیں. جو عورتیں نامیرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں ان کا یہ عذاب ہے کہ سینے کے بل اور پستانوں کے بل اس کو جہنم میں لٹکا ہوا آپ نے دیکھا، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جہاں ٹی وی دیکھنے کا، فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے سنانے کا رواج عام ہوتا ہے، وہاں اس قسم کی بے حیائی بھی عام ہوتی ہے. اور اس کا یہ عذاب ہے کتنا ہولناک اور خوفناک عذاب، جس سے بچنے کی خواتین کو بھی سخت ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ جن سے گناہ تو اور جن سے بہرا روی تو دونوں کے لیے ناجائز، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے، دونوں کے لیے یہ بڑا گناہ ہے. اللہ بچا. اور چوتھی عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، اس کو یہ وبال اور یہ عذاب حیض اور نفاس میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے اور نماز کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہوا. یعنی جب عورت کی جو قدرتی ماہواری ہے جو ہر مہینے آتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بند ہو فوراً ہی غسل کر کے نماز شروع کرتے ہیں. مثلاً اگر رات کو ماہواری بند ہوئی ہے تو رات ہی کو غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز عشاء اس کے اوپر فرض ہو جائے گی. عشاء کی نماز قضا کرنا جائز نہیں، لیکن بعض عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں. رات میں اگر غسل سے ماہواری سے پاک ہوئی تو جناب غسل کرنے کا نام نہیں، رات بھر سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بس رات گزار دی، عشاء بھی قضا، فجر بھی قضا، پھر بعد میں بہت دیر لگا کر کے جب ذرا خیال آیا اور تب انہوں نے جناب غسل کیا اور نماز شروع کی. ایسے میاں بیوی کے خصوصی تعلق کی وجہ سے جنابت طاری ہو گئی تو اب جناب جلدی غسل کرنے کا خیال ہی نہیں، اور سستی اور کاہلی میں جناب نمازیں قضا کر دی. تو اس کا یہ وبال ہے. حکم یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے خصوصی تعلق کی وجہ سے اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو افضل تو یہ ہے کہ فارغ ہوتے سب سے پہلے غسل کر لیا جائے، اور اگر فوراً نہ کریں تو کم از کم یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، وضو بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ ہے کہ استنجا کر لیا جائے اور کلی کر کے آرام کیا جائے. آخری درجہ یہ ہے کہ بہرحال اگر یہ رات میں یہ معاملہ ہوا ہے تو صبح صادق ہونے سے پر غسل اس وقت کر لیا جائے کہ مرد ہے تو اس کی نماز باجماعت ادا ہو جائے، عورت ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے، قضا نہ ہو. یہاں تک گنجائش اندازہ ہو گنجائش کتنی زیادہ ہے. اس کے بعد بھی اگر آدمی سستی کرے تو پھر تو سستی ہے، اور سستی تو پھر مجھے وبال ہے، پھر مجھے عذاب ہے. اس میں مرد نے جماعت چھوڑی تو گنہگار ہوا، جماعت فجر کی نماز قضا کر دی تو گنہگار ہوا، عورت نے فجر کی نماز قضا کر دی تو گنہگار ہوئی. تو جنابت کی وجہ سے وہ احتیاط نہیں کرتی تھی، ماہواری کی وجہ سے وہ عورت احتیاط نہیں کرتی تھی، اس طرح سے نماز قضا ہوتی رہتی تھی. دوسرے نماز کا وہ استہزاء مذاق کرتی تھی، جب اسے کہتے نماز پڑھ لو، ہاں پڑھ لیں گے، ایسے کوئی جلدی ہے کیا؟ جب بھی کہو نماز پڑھ، ارے کیا نماز پڑھنے رہ گیا کیا؟ اسی کا نام دین ہے کیا؟ کیا اور کوئی دین نہیں ہے؟ ارے بھائی اور بھی دین ہے، اسے بھی کرو، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس پہ بھی عمل کرو. لیکن بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی، لہذا وہ ماں باپ نماز کے لیے گئے، شوہر نماز کے لیے گئے، تو جناب وہ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دے. تو مذاق کا، نماز کا مذاق کرنے کی وجہ سے، اور بروقت حیض اور نفاس کا غسل نہ کرنے کی وجہ سے، اور جنابت کا غسل نہ کرنے کی وجہ سے، اس طرح سے اس کو جہنم میں عذاب ہوگا. اور پانچویں عورت جس کی شکل خنزیر کی طرح تھی، باقی سم گدھے کی طرح تھا، سانپ بچھو اس کے لپٹے ہوئے تھے، یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ اور چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور چغلی کھانے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا. سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور چغلی بھی حرام اور ناجائز ہے. بعض عورتوں میں جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، حالانکہ جھوٹ تو ایسا گناہ ہے کہ مذاق میں بھی جائز نہیں. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. بھائی مذاق میں شراب پینا جائز ہے؟ مذاق میں جوا کھیلنا جائز ہے؟ تو جیسے یہ گناہ ہے، ایسے ہی مذاق کے اندر اللہ بتائے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. لوگ مذاق میں عام طور پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو مذاق ہی کر رہا تھا. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ جو جس کسی میں کہ کسی میں یہ عادت ہو تو یاد رکھے کہ مذاق میں کسی کا دل خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. چاہے کہ بغیر مذاق کے ویسے ہی خدا نخواستہ کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، تو بعض عورتوں کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ جناب غلط باتیں کہیں گی، برائی کی باتیں کریں گی، طعن و تشنیع کریں گی، غلط غلط باتیں کریں گی، اور جب ان سے پوچھا جائے صاف انکار کر دیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی. جس سے گھروں کے اندر بڑے فسادات ہوتے ہیں، گھر گھر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور پھر سامنے انکار کر دیں، جب آمنا سامنا کر دیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو وہی جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اور دوسرے چغلی، چغلی کو سمجھنے سے پہلے غیبت کو سمجھیں، غیبت سے چغلی آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہوتی غیبت، ایک ہوتی چغلی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت تو اس کا نام ہے کسی کے اندر کوئی عیب ہے وہ آپ کسی دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کریں کہ اگر جس کے آپ نے عیب بیان کیا اسے پتہ چلے تو وہ ناراض ہو. کسی انسان میں کوئی عیب ہے، آپ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں اور اس کو پتہ چلے تو وہ اس پہ خفا ہو اور ناراض ہو، تو اسے کہتے ہیں غیبت، اور یہ حرام ہے. عیب ہے اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا نام غیبت ہے، اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں، یا عیب تو ہے 1%، اور آپ نے 10% اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے بیان کر دیا، تو 1% غیبت اور باقی 10% اضافہ، یہ بہتان. بہتان غیبت سے بڑھ کر حرام، کیونکہ جھوٹ بھی آ گیا اس کے اندر. تو غیبت حرام اور بہتان لگانا ڈبل حرام. اسی غیبت میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ دوسرے کے سامنے وہ عیب بیان کرے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو، اسے کہتے ہیں چغلی. جیسے کسی ایک عورت میں کوئی برائی ہے, اب دوسری عورت اس کے دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر دیے کہ اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, ویسا کیا, اس کی ایسی عادت ہے, اس کی ویسی عادت ہے. مقصد یہ تھا کہ تاکہ جس کے سامنے بیان کرو اس کا اس سے جھگڑا ہو, اس کا اس سے جھگڑا ہو. تو یہ غیبت بھی ہے اور چغلی بھی ہے. اور اگر حقیقت سے ہٹ کر اس نے یہ باتیں ایک دوسرے کے سامنے بیان کر دیں تو یہ بہتان بھی ہے. اس کا یہ عذاب اور یہ وباد ہے. اللہ کہ ایسی عورت جو ہے اس کی شکل خنزیر کی سی ہے اور باقی جسم اس کا گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کے لپٹے ہوئے ہیں, جہنم میں کھل گیا لیا. ایک چغلی کا ایک واقعہ یاد آیا. یہ اس زمانے کا واقعہ جب غلام بازیوں کا دور تھا. تو ایک شخص کو کسی نے بازار میں دیکھا جس کے پاس ایک غلام تھا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ غلام میں بیچنا چاہتا ہوں, اس میں بس ایک عیب ہے اور کوئی عیب نہیں ہے. اور وہ عیب یہ کہ بس یہ چغلی کرتا ہے اور کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے, بس چغل خور ہے یہ. تو ایک شخص نے دیکھا تو اس کو خیال ہو یہ تو اچھا آدمی ہے, خالی چغلی ہے اس کے اندر, تو چغلی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, باقی سب چیزیں صحیح ہیں تو پھر تو اسے خریدنا چاہیے, گھر میں رکھنا چاہیے. تو اس نے سودا کر لیا اور اس غلام کو اپنے گھر لے آیا. کچھ دن تو وہ آرام سے رہا, پھر اس نے اپنا رنگ دکھایا, رنگ اس نے یہ دکھایا کہ ایک دن وہ اس کی بیوی کے پاس گیا جو اس کی مالکہ تھی, اور کہا کہ بیگم صاحبہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ ہی اپنی طرف اپنی حد تک رکھنا, کسی اور کو مت بتانا, اور صرف تمہاری خیر خواہی میں تم سے کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ تمہارے شوہر کے ایک دوسری عورت سے ناجائز تعلقات ہیں, ان قریب یہ اس سے شادی کرنے والا ہے اور تمہیں طلاق دینے والا ہے. یہ تو مجھے خبر ہو گئی تو میں تمہیں اذرائے خیر خواہی بتا رہا ہوں. وہ سن کر بڑی گھبرائی, بڑی پریشان ہوئی کہ میرے شوہر تو ٹھیک ٹھاک تھا, اس کو یہ کیا ہوا, میرے اندر کوئی کمی ہے جو دوسری جگہ اس نے نظر ڈالی ہوئی ہے. جب غلام نے دیکھا کہ یہ بہت گھبرا رہی ہے, اس نے کہا کہ ایک نسخہ بھی مجھے آتا ہے, اگر آپ اس پہ عمل کرو گی تو ہمیشہ کے لیے شوہر تمہارا غلام مجھا لے, جو پھر وہ کہیں اور نظر ڈالتی. ہمیں جلدی بتاؤ بھائی کیا بات ہے. کہا کہ جب تمہارا شوہر سوئے اور گہری نیند اٹھ جائے تو کسی طرح اس کی داڑھی میں سے دو تین بال کاٹ لو اور اپنے پاس رکھو, بس ہمیشہ کے لیے تمہارا شوہر تمہارا, پھر کبھی کسی کے پر نظر ہی نہیں ڈالے گا وہ. ہاں اس کو تو گل معلوم ہو گیا اس میں, میں نے کہا عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے, اس نے اس کو لے لیا. تو اب یہاں تو اس نے یہ بات کی, اب گیا میاں کے پاس اپنے آپ کے پاس, اس سے جا کر کہا کہ میاں جی ایک بات کہنے چاہ رہا ہوں, اگر برا نہ مانے تو میں آج کر دوں. ہاں بھی بتاؤ کیا بات. آپ کی بیگم صاحبہ کے ناجائز تعلقات ہو گئے, میں تو چونکہ گھر میں رہتا ہوں تو میں تو آپ تو ہر وقت نہیں ہوتے, میں تو ہر وقت یہیں رہتا ہوں, مجھے سب خبر ہے. تو بس اب یہ ان قریب تمہارا گھر بگڑنے والا ہے, اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آج آپ اپنے گھر جا کے سو کے دیکھنا, اگر وہ اس طرح سے تمہارا گلا نہ کاٹے تو پھر مجھے مار دینا. ہاں بالکل, آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ مجھے کچھ بھی کر لینا. اب وہ بھی ڈر گیا کہ بھیا اللہ ہی خیر کرے, میری بیوی تو بالکل ماشاء اللہ تحجد گزار اشراق چاش کی پابند اللہ والی تھی, کیا ہو گیا اس کو. اب جناب وہ گیا رات کو, جناب کھا پی کے آرام کر کے, اس نے ظاہر نہیں انہیں دیا کہ کیا بات ہے, اور انہوں نے مصنوعی نیند تاری کر لی اور لمبے لمبے خراٹے لینے لگا. وہ ساتھ میں بیٹھی تھی, جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میاں کو نیند آ گئی تو اس نے میاں کو اس طرح لیا اور آہستہ سے جا کے اس کے گلے پہ رکھا. تو اس کا مقصد تو صرف تین بال کاٹنا تھا, کوئی ذبح کرنا شوہر کو مقصود تھوڑی تھا. انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا, اچھا مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی، قتل کرنا چاہ رہی تھی، کمبخت، اب پتہ چلا ہے مجھے. انہوں اسی اس طرح سے اسے ذبح کر دی. اور جب لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میاں نے میرے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا، انہوں نے آ کر شوہر کو ذبح کر دی. اب دونوں طرف کے خاندان آ گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی خوب جھگڑا ہوا، اور دسیوں ادھر کے مر گئے، دسیوں ادھر کے مر گئے، اور جناب غلام کی چغل خوری رنگ لیا. یہ ایک واقعہ ہے ہمارے سبق کے لیے بہت کافی. عام طور پر عورتوں میں چغل خوری کی عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے کی عادت. عام طور پر ساس بہو کی بھی برائیاں کرتی ہے، بہو ساس کی برائیاں کرتی ہے اور سسر کے دل میں ڈالتی ہے، بیٹے کے دل میں ڈالتی ہے، ادھر بہو جناب اپنے سسر کی برائیاں کرتی ہے، شوہر کی برائیاں کرتی ہے. یہ عام ہوتا ہے گھروں کے اندر، اسی وجہ سے گھر جہنم کا گڑھا بنے ہوئے ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں گھر کے اندر موجود ہیں مگر سکون نامی کوئی چیز نہیں ہے. تو بھئی یہ چغل خوری کا گناہ ایسا سنگین ہے جس کی وجہ سے، اور غیبت کرنے کا گناہ ایسا سنگین ہے جس کی وجہ سے، الزام تراشی، بہتان تراشی ایسا بدترین گناہ ہے اس کی وجہ سے، جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جب وہ جہنم میں جل رہی ہے تو دنیا میں کون سا گھر جنت بنے گا. جہنم تو آخری جگہ ہے عذاب کی، ان گناہوں کا وبال تو دنیا ہی میں آ کے رہتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، عورتیں خیال نہیں کرتے، مرد بھی خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر یہ اتنا اتفاقی، یہ لڑائی اور جھگڑے اپنی جگہ پر ہیں. لہذا ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے. اور چھٹی عورت جس کو آپ نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کی شکل تو کتے کی طرح تھی، اور اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی تھی، پخانے کے راستے سے بھی آگ نکل رہی تھی، اور ملائکہ لوہے کے گرز ان کے مار رہے تھے، اس قدر دردناک عذاب. آپ نے سنا دو وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا، ایک تو حسد کرنے کی وجہ سے، اور احسان دوسرے احسان جتانے کی وجہ سے. یہ دونوں گناہ اپنی جگہ مسلم ہیں، یہ مردوں میں ہوں تو گناہ، عورتوں میں ہوں تو گناہ. عام طور پر عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو حسد، کہ بعض عورتوں میں اتنا حسد ہوتا ہے کسی کا اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھا پہننا، اچھا رہنا، خوبصورت ہونا اور صحت مند ہونا، صاحب اولاد ہونا، کاروبار کا اچھا ہونا، گھر بار کا اچھا ہونا، ان سے برداشت نہیں ہوتا. حسد کی آگ میں وہ جلتی رہتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر ذرا غیبتیں بھی ہوتی ہیں، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، تہمتیں بھی لگتی ہیں، پھر سارے گناہ ہوتے ہیں. اللہ بچا، کیونکہ حسد کی آگ جو اندر جل رہی ہے، کسی کا اچھا کھانا پہننا، رہنا سہنا برداشت نہیں ہوتا. تو بھئی یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جیسے دنیا کے اندر عذاب اور تکلیف، اور آخرت میں بھی اتنا عذاب اور تکلیف، اور دوسرے احسان کر کے احسان جتانا، یہ بھی اب عورتوں کے اندر بہت ہوتا ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ سلوک کریں گی، ہدیہ دیں گی، ہر قسم کے ہدایا دینے کا عورتوں میں خاص جذبہ ہوتا ہے. شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جذبہ دیں گے، ہدیہ تحفہ، لیکن پھر جب دوسرے نے نہ دیا تو بس. جب دوسرے کا موقع آیا اور اس نے کم دیا، یا اس نے گھٹیا دیا، یہ اس نے بالکل نہ دیا، تو بس پھر اس دن کا پیمانے صبر چھڑک جاتا. اور پھر جو کہیں گے کہ لے کمبخت نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، ہم سے تو اتنا لیا، ہم نے تو فلاں موقع پہ یہ دیا، فلاں موقع پہ یہ دیا، اس کے بیٹا ہوا تو یہ دیا، بیٹی ہوئی تو یہ ہوا، شادی پہ ہم نے یہ کیا، غمی میں ہم نے یہ کیا، اس چڑیل نے تو کچھ بھی نہ دیا. لو بھائی اپنا ثواب بھی ضائع کر دیا، اس نے تو نہ دیا مگر اس نے جتنے بھی کار ہے خیر کیے تھے ان سب پہ پانی پھیر دیا. اسے کہتے ہیں احسان جتانا. تو عورتوں میں یہ بہت ہوتا ہے، اللہ بچائے، کہ احسان کر کے احسان جتانا، تو یہ اللہ بچائے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. لہذا نیک بیوی کون ہے بتاؤں آپ کو؟ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب عورتوں میں سب سے اچھی قریش کی نیک عورتیں، عرب عورتوں میں سب سے اچھی قریش کی نیک عورتیں ہیں. پھر آپ نے ان کی تین خوبیاں بیان فرمائیں، تین خوبیاں. نمبر ایک، بچوں کی بچپنے میں بہت ہی اچھی پرورش کرتی ہے، ان پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہوتی ہے۔ ظاہر بچے کا بچپن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شفقت کا محتاج ہے، وہ غصے کا محتاج نہیں، شفقت کا، پیار کا، اور پیار میں اور شفقت میں جو تربیت ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ وہ مار دھاڑ والی تربیت سے تربیت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو بگاڑنا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بچوں سے بچپنے میں بہت محبت کرتی ہیں، ان کو بہت شفیق ہوتی ہیں، بڑے قاعدے سلیقے سے ان کی تربیت کرتی ہیں، ایک خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ وہ اپنے شوہر کی عزت آبرو کا پورا پورا پاس رکھتے ہیں۔ یہی عورت کا شوہر، عورت پر شوہر کا حق ہے کہ اس کے غائب آنے میں بھی عورت اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ تیسرے، شوہر کے مال کی بھرپور حفاظت کرتی، شوہر کے مال کی بھرپور حفاظت کرتی، اس کی ذات کے بغیر کسی کو دیتی نہیں، کسی کو آنے نہیں دیتی، کسی کو دیتی نہیں، جہاں بھی دیں گے اس کی اجازت سے دیں گے۔ تو مال کی بھی محافظ، شوہر کی عزت آبرو کی بھی محافظ، اور ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ صحیح تربیت اور ان کا حق ادا کرنے کا اہتمام، ان کی عادت، یہ تین عادتیں آپ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح میں نے شروع میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے، تابے داری کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شوہر کا دل خوش کرے، اور جب وہ کوئی اس کو حکم دے تو اس کے اطاعت کرے، بجا لائے، اگر حکم شرع کے مطابق ہو تو اس کا کہنا مانے، نہ نہیں کرے، ہاں کرے۔ اور جب شوہر سے، شوہر غائب ہو، کہیں گیا ہوا ہو، تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک حدیث اور سنا کر پھر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں جو تفسیری روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے تابع دار ہو اور فرما بردار، اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق اور شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شوہروں کو، بیویوں کے، بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دیگر حقوق العباد کی ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، دیگر اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، اور اپنے حقوق بھی اپنی رحمت سے معاف کر دینا، اور ہم سے کوئی حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم سے کسی قسم کا کوئی حساب نہ لینا، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں یا اللہ معاف فرما دینا، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے خواتین و حضرات جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں ان کو
کو ہمارے دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اور اپنے رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما, دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما, ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا, دوزخ کے عذاب سے بچانا, پروردگار دنیا کی تکالیف سے ہی بچانا, آخرت کی تکالیف سے بچانا, اور ضرور بضرور ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رحمة. Thank you.